الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته إن المتقين في جنات وعيون بے شک متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے آخذین ما آتاہم ربہم وہ لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کو جو انہیں ان کے پروردگار نے عطا کی انہم کانو قبل ذالک محسنین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے اچھائی کرنے والے تھے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات کے وقت کم سوتے تھے وبالاسحار ہم یستغفرون اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے اموال میں حق ہوتا تھا سائل کے لیے اور غیر سائل کے لیے اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان میں منکرین کا تذکرہ تھا وہ لوگ جو اللہ تعالی شانہ کے وجود کے قائل نہیں یا یہ کہ وجود کے تو قائل ہیں مگر اللہ تعالی کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں تو یا تو اللہ کو مانتے ہی نہیں کسی بھی معبود کو نہیں مانتے یا یہ کہ معبود کو مانتے ہیں مگر اللہ کے علاوہ تو یہ تو اللہ کے منکر ہو گئے پہلی قسم ان کی ہے جو کسی بھی خدا کو مانتے نہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں اس عالم کو پیدا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، عالم خود بخود وجود میں آ گیا. اور دوسری جماعت وہ کہ خدا کو مانتے تو ہیں مگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، سورج ہمارا خدا ہے، چاند ہمارا خدا ہے، تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہے، اور بھی معبود ہیں. تو یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کا پہلے تذکرہ ہوا. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں کسی مذہب کے قائل ہی نہیں، تو مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی قائل نہیں، تو پہلے ان کا تذکرہ ہوا، منکرین کا، حق کا انکار کرنے والوں کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا، ان کا جو دائرے اسلام سے خارج ہے، تو ان کا اور ان کے انجام کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن ان کو آگ میں سزا دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی سزا کو چکھو. اب یہ وہی سزا ہے جس کی تم دنیا میں جلدی مچایا کرتی تھی کہ کہاں ہے وہ سزا، وہ بدلے کا دن کہاں ہے، حساب کا دن کہاں ہے. تو منکرین کا اور منکرین کے انجام کا ذکر ہوا. اب آگے مومنین اور مومنین کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں منکرین کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے انجام کا، تو پھر مومنین اور مومنین کے انجام کا بھی ذکر کرتا ہے. جہاں مومنین اور ان کے انجام کا ذکر ہوتا ہے تو منکرین اور منکرین کے انجام کا بھی ذکر کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مومنین کا ذکر ہے، ان کے انجام کا ذکر ہے، ان کے ثواب کا ذکر ہے. تو مان والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب نار ہیں، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے اور ان کے انجام کا، تو اس کے بعد منکرین اور ان کے انجام کا ذکر آتا ہے، جہاں منکرین اور ان کے انجام کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد مومنین اور ان کے انجام کا ذکر آتا ہے، جہاں ثواب کا ذکر آتا ہے تو وہاں عقاب کا، جہاں عقاب کا ذکر آتا ہے تو وہاں ثواب کا. ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی ہوتی ہے، ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی. تو آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان سے پہلے منکرین اور ان کے انجام کا ذکر تھا، یہاں سے مومنین اور ان کے انجام کا ذکر ہے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ، تقوی والے لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. یہ چشموں میں ہوں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پانی میں ہوں گے، سٹریمز میں ہوں گے، یہ مراد نہیں ہے. باغات میں ہوں گے اور باغات ایسے ہوں گے جو ہرے بھرے درختوں سے، اور ایسے درخت جن پر پھل لگے ہوئے ہوں گے اور پھول لگے ہوئے ہوں گے. تو پھولوں والے درخت، پھلوں والے درخت. اور ان باغات میں چاروں طرف چشمے بہ رہے ہوں گے. تو ایک ہرا بھرا باغ ہو بغیر چشمے والا، اور دوسرا ہرا بھرا باغ ہو چشمے والا، دونوں میں بہت فرق ہے. وہ باغ جس میں سٹریم بہ رہی ہو، پانی بہ رہا ہو، وہ زیادہ خوبصورت ہے. اور پھر ایک وہ باغ ہے کہ جس میں ایک آدھ چشمہ ہے، ایکاد سٹریم ہے، اور دوسرا وہ باغ ہے کہ چاروں طرف چشمے ہی چشمے. تو جس میں چاروں طرف چشمے ہی چشمے ہوں وہ اور زیادہ خوبصورت. تو یہ لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، سٹریمز میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے باغات ان کو ملیں گے جو درختوں سے ہرے بھرے ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے جن پر پھل لدے ہوئے ہوں گے، ایسے بھی پودے ہوں گے بہت سارے جن پر پھول ہوں گے، ہرا بھرا باغ. اور اس ہرے بھرے باغ میں چاروں طرف مناسب طریقے سے چشمے بھی خوب بہہ رہے ہوں گے، اور اتنے چشمے ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ پانی کے بیچوں بیچ ہے. اللہ تعالی شانہ یہ باغات اور یہ چشمے ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے لیے قرآن مجید ہماری جس طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جن اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جن عقیدوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان کو سمجھ کر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں چار کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے کہ چار کام تمہیں بکثرت کرنے چاہیے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے ہو. تو یوں بھی روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے پورا سال، اور رمضان المبارک میں زیادہ 200 مرتبہ کر لو، 300 مرتبہ کر لو. اور نمبر 2، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. تو یوں بھی پورا سال روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، رمضان المبارک میں 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ. اور تسبیح پر بھی استغفار پڑھو رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، اور دعا میں بھی استغفار کرو استحضار کے ساتھ، معافی کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ معاف کر دی، اللہ معاف کر دی. اور تیسری چیز جس کی کثرت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے رمضان المبارک میں، وہ یہ ہے جنت کو طلب کرنا، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگ. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بچپن میں مجھے یہ کچھ جملے سکھائے تھے رمضان میں پڑھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. چلتے پھرتے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہو گیا، استغفر اللہ اے اللہ میں آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں، اسألک الجنہ آپ سے میں جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار اور آپ کی میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو چونکہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طلب کا حکم فرمایا ہے کہ رمضان میں زیادہ اس کی طرف توجہ ہو، اس لیے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں درس قرآن کے دوران، تاکہ قرآن کی برکت سے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے کہ اللہ تعالی شانو ہمیں یہ باغات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ چشمے نصیب فرمائے، اللہ جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی شانو ان کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں جنات اور عیون ملیں گے. تو ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کو جو ان کا پروردگار ان کو دے گا. آخرین ما آتا ہوں رب ہوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ انہیں جنت میں جو نعمتیں دیں گے یہ برضا و رغبت، خوشی خوشی سے ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے. اس لیے کہ جنت میں ایسا کوئی انعام، جنت میں ایسی کوئی نعمت، جنت میں ایسی کوئی عطا نہیں ہوگی جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوگی. تو دنیا میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی کریمی کے نتیجے میں اپنی رعیت کے کسی فرد پر انعامات کی بارش برسائے اور ان انعامات میں دو چار پانچ دس پندرہ چیزیں ایسی بھی ہوں کہ وہ قبول تو کر لیں مگر برضا و رغبت نہیں، کہ یہ ہماری طبیعت کی چیز نہیں تھی لیکن اب انہوں نے دی ہے تو چلو لے لیتے ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے پروردگار نے جو کچھ ان کو دیا ہوگا وہ برضا و رغبت لیں گے، خوشی خوشی لیں گے، اور اللہ جل جلالہ و عام منوالہ سب کچھ نچھاور فرمائیں گے، سب کچھ. یہاں تک کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ احل علیکم رضوانی، میں تم پر اپنی رضامندی نچھاور کرتا ہوں، یعنی میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں اور ہمیشہ کے لیے راضی رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم پر آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. کتنا بڑا انعام. پھر اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. هل ازیدکم شیئا، کیا میں تمہیں کوئی اور چیز نہ دوں؟ تو بندے اللہ کے کہیں گے کہ آپ ہمیں اور کیا دیں گے، آپ نے سب کچھ دیا ہے. یعنی جنت میں اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کہیں گے هل ازیدکم شیئا، چھوٹی سی چھوٹی جنت اس دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی جنت اس دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی. سب سے اخیر میں جو جانے والا بندہ ہوگا اس کو اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت ملے گی. تو اتنا کچھ دینے کے بعد بھی اللہ تعالی شانہ پوچھیں گے هل ازیدکم شیئن، کیا میں تمہیں کچھ اور نہ دوں؟ اللہ پوچھیں گے هل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے کہ نہیں؟ ما لنا لا نرضا یا ربنا، ہمارے لیے کیا گنجائش ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم راضی نہیں، آپ نے ہمیں اتنا کچھ دیا. تو بندے کہیں گے کہ الم تبید وجوہنا، کہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا. الم تدخلنا الجنہ، آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا. آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، آپ نے ہمیں وہ نہیں دیا. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک اور چیز باقی ہے جو تمام نعمتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے میرا دیدار. فیکشف الحجاب، پھر اللہ تعالی شانہ اس پردے کو اٹھائیں گے اور اس پردے کو کھول دیں گے، اس پردے کو ہٹا دیں گے جو بندوں کے اور اللہ کے درمیان ہوگا، اور بندے اپنی آنکھوں سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو دیکھیں گے. تو متقی بندے جو ہے وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کو جو انہیں ان کے پروردگار نے دی. یعنی اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس وقت جو نعمتیں ان کو دیں گے ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے. اب یہ متقی بندے کون ہیں جن کو یہ باغات ملیں گے، جن کو یہ نہریں ملیں گی؟ تو تقوی کے مختلف درجات ہیں. سب سے کم درجہ تقوی کا یہ ہے کہ بندہ کفر، شرک اور نفاق سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ متقی جو ہے تقوی والے شخص کو کہتے ہیں. اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کے درمیان پردہ بنا لے. تقوی پردے کو کہتے ہیں، تقوی ڈھال کو کہتے ہیں، تقوی دیوار کو کہتے ہیں. دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کو رکھ دیا جائے تاکہ ادھر کی چیز ادھر نہیں اور ادھر کی چیز ادھر نہیں نہ جا سکے، اس کو تقوی کہتے ہیں. وقایہ، حفاظت کا سامان. تو تقوی جو ہے بندے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان حفاظت کا سامان ہے. اور یہ تقوی جو ہے وہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالی شانہ اسے اس کے مجاہدے کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں. بندہ جب مجاہدہ کرتا ہے, اور مجاہدے کا کیا معنی کہ شروع شروع میں اس کے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, اس کے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان کوئی وقایہ نہیں ہے, اس کے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے, دل میں گناہوں کی نفرت نہیں ہے بلکہ گناہوں کی رغبت ہے, بار بار گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے, تو گناہ کی طرف طبیعت چل رہی ہے, بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے, وقایہ نہیں ہے, ابھی دل میں وہ تقوی کا نور نہیں آیا ہے. تو اس وقت جبکہ دل مائل ہو رہا ہے گناہوں کی طرف, طبیعت چل رہی ہے گناہوں کی طرف, بار بار تقاضے ہو رہے ہیں, اس وقت خود اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے روکنا, یہ ہے مجاہدہ, جسے آپ بتکلف تقویٰ کہیں گے. اپنے آپ کو جبر کر کے اس طرح رکھنا گویا کہ ایک متقی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تو متقی تو گناہوں سے اپنے آپ کو اس لیے بچا کے رکھتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی کا نور ہے, تو اس کے اور گناہ کے درمیان ایک حائل آ گیا ہے, تو رغبت ہی نہیں ہوتی, ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول بہت آسانی سے پا لیتا ہے. اور یہ شخص جس کو ابھی تقوی کا نور حاصل نہیں ہوا ہے, وہ بھی اس متقی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور بچ کر رہتا ہے, بچ کر رہتا ہے. جیسے ایک صحت مند آدمی ہے تو صحت مند آدمی برضا و رغبت کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور تین روٹیاں کھا لیتا ہے, اور دوسرا مریض ہے اس کو بالکل رغبت نہیں ہے کھانے کی طرف, لیکن وہ بھی صحت مند کی طرح بنتا ہے اور جبر کر کے وہ بھی تین روٹیاں کھا جاتا ہے, تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ دونوں برابر ہے, لیکن نہیں, ایک بے تکلف تین روٹیاں کھا رہا ہے, دوسرا بتکلف. یہ جو تقویٰ شروع میں اختیار کیا جاتا ہے, تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا, اپنے آپ کو بچاتا ہے بہت چاہت کے باوجود, دل بہت چاہتا ہے کہ نگاہیں اٹھا کر دیکھے لیکن نہیں, نیچی کر گئی, بہت مشکل لگتا ہے, کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے, بہت دفعہ پھسل جاتا ہے, زینا ہے, شراب ہے, فلم ہے, موسیقی ہے, غیبت کرنے والوں کو غیبت میں بھی لذت آتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ جتنے بھی باہی گناہ ہے, باہی گناہ یعنی وہ گناہ جن میں نفس کو لذت آتی ہے, ان سے جب اپنے آپ کو یہ بچاتا ہے تو دھیرے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس مجاہدے کے نتیجے میں دھیرے 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 اس کے دل میں تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے اس مریض کی طرح جو شروع شروع میں بتکلف روٹیاں کھاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں دھیرے 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 اس کے جسم میں صحت آنی شروع ہو جاتی ہے, اور جب صحت کامل ہو جاتی ہے تو وہ بھی پہلے والے کی طرح برضا و رغبت روٹیاں کھاتا ہے. تو یہ جو مجاہدہ کر رہا ہے اور جس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے, اس پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے تقوی کا نور نصیب ہو جاتا ہے, یعنی دل اس کا صاف ستھرا ہو جاتا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے لیے بھی گناہوں سے بچنا اتنا ہی آسان کر دیتے ہیں جتنا اس پہلے والے کے لیے, اس لیے کہ دونوں کے پاس اب تقوی کا نور آ گیا ہے. لیکن یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا شروع میں, شروع میں بڑا مجاہدہ, بعد میں چھوٹا مجاہدہ, وہ آسان ہو جاتا ہے. اور چونکہ بعد میں آسانی بہت ہو جاتی ہے اور دل جو ہے وہ مائل اور راغب ہو جاتا ہے نیکیوں کی طرف, اس لیے اب اس کے لیے صرف فرائض اور واجبات کو ادا کرنا آسان نہیں, اب اس کے لیے سنن, مستحبات, نوافل, پوری پوری رات قیام کرنا, یہ سب آسان ہو جاتا ہے. تو تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے اور کفر کے درمیان دیوار کھڑی کر دے, اپنے اور کفر کے درمیان, کفر بھی اللہ کی نافرمانی ہے, شرک بھی اللہ کی نافرمانی ہے, نفاق بھی اللہ کی نافرمانی ہے, ہپوکریسی, تو اپنے اور ان تین چیزوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دے, یعنی کفر سے نکل آئے, شرک سے نکل آئے, نفاق سے نکل آئے اور مومن ہو جائے, یہ پہلا درجہ ہے. اور اگر یہ شخص اس پہلے درجے کے تقوی پر رہا اور موت کے وقت تک رہا اور موت بھی اسی حالت میں آئی تو دیر سویر یہ جنت میں ضرور جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی متقی ہے. تو ان المتقین فی جنات و عیون، جتنے بھی متقی ہیں جس درجے کا بھی متقی ہوگا سب کے سب باغات اور چشموں میں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جس درجے کا تقوی اس درجے کی جنت، یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ، دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدعت سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ایمان قبول کرنے کے بعد بندہ اپنے اور بدعتوں کے درمیان ایک حجاب بنا لیتا ہے اور ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، یعنی بدعتوں سے بچتا ہے. گناہ کبیرہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تو تیسرے درجے پر یہ پہنچتا ہے ترقی کرتے کرتے، اور یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے اور کبائر کے درمیان دیوار بنا لیتا ہے، پھر اور ترقی کرتا ہے اور اپنے اور صغیرہ گناہوں کے درمیان دیوار کھڑی کر لیتا ہے، اس کے بعد اور ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرتے ان ناجائز کاموں سے بھی بچتا ہے جن میں مشغول ہونے کے نتیجے میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ تک پہنچ جائے گا. اسے لایا نہیں ہے، لایانی کی بہت ساری شکلیں جائز ہیں، مگر ڈر رہتا ہے کہ اس میں انہماک کی وجہ سے حرام تک نہ پہنچ جائے، ناجائز تک نہ پہنچ جائے. تو ان مباحات اور ان جائز کاموں سے بھی بچتا ہے جن کے نتیجے میں انسان گناہوں تک پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پر بازار میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، شاپنگ واپنگ کوئی ضروری کام نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے بھی اگر کوئی شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے باہر ٹہلنے کے لیے نکلتا ہے تو جائز ہے. لیکن یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ میں تو جب بھی نکلتا ہوں تو بد نظری مجھ سے ہو جاتی ہے، لہذا میں یہ باہر جو جائز کام ہے ٹہلنے کا وہ بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کو کرنے جاؤں گا تو یہ گناہ تک پہنچے، یعنی جائز چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے، جائز مباحات کو بھی چھوڑتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں یہ مجھے گناہ تک نہ پہنچے. یہ تقوی کا اور اعلیٰ درجہ ہے. یہ تقوی کے مختلف درجات ہیں، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کہ اپنے دل کو ایسا بنا لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی ہوتا ہی نہیں، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، تو جو بھی کام کرتا ہے اللہ کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے. اعلیٰ درجہ تقوی کا، یہ خلوص کا اعلیٰ درجہ، یہ مقربین بارگاہ کا درجہ ہے. اللہ تعالی شانو ہمیں یہ نصیب فرما دے. یہ تقوی کے مختلف درجے ہیں، اور بندہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شروع میں تو ایمان قبول کر لیا تو کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، نفاق سے بچ گیا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے طبیعت چاہ رہی ہے بدعت میں مبتلا ہونے کی، بدعت انوویشن جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے، اس سے بچتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور وہ رواج، وہ رسم، وہ بدعت چونکہ اس کے خاندان میں یا اس کی بستی میں، اس کی قوم میں رائج ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے، تو یہ سن بھی لیتا ہے، بہت کچھ سن لیتا ہے، برداشت کرتا ہے بہت کچھ، یہ مجاہدہ کرتا ہے. نفس اور شیطان بہت ورگلاتے ہیں کہ سوپ کی ہوگی، ناک کٹے گی، لوگ کیا کہیں گے، لیکن نہ، یہ جمتا ہے. پھر کبائر کی طرف نفس چلتا ہے، یہ روکتا ہے، سگائر کی طرف نفس چلتا ہے، یہ روکتا ہے، ان مباح کاموں کی طرف نفس چلتا ہے جو گناہ تک پہنچاتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ مجاہدہ اس کو کہتے ہیں، اسی مجاہدے کے نتیجے میں بندہ ترقی کرتا ہے اور اس کے دل میں حقیقی تقوی کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نظر میں اعلیٰ درجے کا متقی بن جاتا ہے. اور جب یہ مجاہدے کے نتیجے میں اعلیٰ درجے کا متقی بن جاتا ہے، اسی وقت اللہ جل جلالہ وامن والہ اسے صفت احسان عطا فرماتے ہیں. صفت احسان. اور صفت احسان کا کیا مطلب؟ صفت احسان کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر وقت یہ استحضار رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسے استحضار رہتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس میں شارحین نے دو توجیحات بیان کی ہیں. ایک توجیح یہ ہے کہ اس میں احسان کے دو مرتبے بیان کیے گئے ہیں، ایک مقام مشاہدہ، ایک مقام مراقبہ. اور دوسری توجیح یہ ہے کہ دونوں میں ایک ہی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. اور اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو یہ استحضار نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ استحضار نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ عام منوالو کی معرفت کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو نافع بھی ہے اور دار بھی ہے، میرا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو قادر مطلق ہے، علی کل شیئن قدیر ہے، میرا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو شدید العقاب ہے، یعنی اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی ذات کا بھی استحضار ہے، صفات کا بھی استحضار ہے. اور ان ساری صفات کے استحضار کے ساتھ یہ استحضار ہے کہ ان ساری صفات والا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ کیسے کرے گا؟ گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور صرف یہ نہیں کہ گناہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ فرائض اور واجبات کی جو ادائیگی کرے گا وہ بھی اعلی درجے کی ہوگی، ایک ایک رکن سنت طریقے کے مطابق، اور دل جو ہے وہ بھی اخلاص، خشوع اور خضوع سے لبریز. اور پھر جب یہ استحضار ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو کہ قادر ہے، وہ اللہ جو کہ شدید العقاب ہے، وہ اللہ جو کہ نافع اور دار ہے، تو صرف یہ نہیں کہ ان صفات کے استحضار کی وجہ سے وہ فرائض اور واجبات کو اعلی طریقے سے ادا کرے گا، بلکہ اس کو یہ بھی استحضار ہے کہ میرا اللہ ودود ہے، میرا اللہ رؤوف ہے، میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ معطی ہے، میرا اللہ شافی ہے، میرا اللہ کریم ہے. تو ان صفات کے استحضار کی وجہ سے اس کا دل خود بخود سنن، مستحبات اور نوافل کی طرف بھی چلے گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں یہ صفت احسان نصیب فرما دے. صفت احسان، احسان کا معنی یہاں پر اس حدیث میں جو عربی زبان میں احسان کا لفظ ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو وہ معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ میں نے فلاں پر احسان کیا، میں نے فلاں پر احسان کیا. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ اس اعتبار سے محسن ہے کہ اللہ ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں. اسی طرح بندہ بھی جو ہے اگر کسی دوسرے بندے کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ بھی محسن ہو گیا. ایک تو احسان کا یہ معنی ہے، احسن تو الی ہے، میں نے اس پر احسان کیا. اور عربی زبان میں ایک دوسرا معنی ہے احسان کا جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، جس میں لفظ الا نہیں آتا، احسن تو ہو. احسن تو ہو، احسن تو ہو کا معنی میں نے اس چیز کو خوبصورت بنا دیا. احسن تو ہو، میں نے اس چیز کو، احسن تو شیئن، میں نے کسی چیز کو خوبصورت بنایا. تو خوبصورت کب ہوتی ہے کوئی چیز؟ خوبصورت تب ہوتی ہے جب وہ چیز پختہ ہو، پختہ اور کامل ہو. ایک شخص ایک گھر بناتا ہے تو گھر بناتا ہے، فاؤنڈیشن بہت پختہ، دیوانے بہت پختہ، لیکن ابھی روف نہیں چڑھا، روف نہیں پڑا، چھت نہیں پڑی، کھڑکیاں ابھی نہیں لگی. تو دیکھو پختہ تو بہت ہے مگر کامل نہیں ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے وہ گھر بناتا ہے، بہترین گھر بنائے مگر فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، تو پختگی نہیں ہے، دیواریں کسی وقت بھی گر سکتی ہے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کامل بھی ہو، مکمل پورا ہو اور پختہ ہو. اسی لیے احسنتہ کا معنی یہ ہے کہ احسنتہ ای اکملتہ و احکمتہ و اتقنتہ، میں نے اس کو مکمل بنا لیا، میں نے اس کو مضبوط بنا لیا اور میں نے اس کو پختہ بنا لیا. اور ساتھ میں ایک اور چیز حسن تو خوبصورت بھی میں نے بنا دیا. تو جو عبادت مضبوط ہو، جو عبادت پختہ ہو، جو عبادت کامل ہو اور جو عبادت خوبصورت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور یہ صفت احسان جو ہے صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. آپ زکات دے رہے ہیں، زکات تو یہ زکات کی عبادت جو ہے اسے آپ کامل کرو، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکات دو، اسے آپ مضبوط بناؤ. مضبوط بناؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ادا کرنے کے لئے، اس طریقے سے اسے آپ خوبصورت بناؤ، اس کو بھی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو، اللہ کے استحضار کے ساتھ ادا کرو، اخلاص کے ساتھ ادا کرو. تو جب بندی کو یہ استحضار نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ صرف علم نہیں، یہ تو بچہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن بچہ ماں سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا. ہم بھی پولیس سے جتنے ڈرتے ہیں اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے، حکومت سے جتنے ڈرتے ہیں اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے. حکومت کے خوف سے بڑے بڑے جرائم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے خوف سے چھوٹا سا جرم بھی نہیں چھوڑ سکتے. نہیں، اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی صفات کا یہ استحضار جو علم کے درجے میں ہے، وہ حقیقت کے درجے میں آ جائے اور ہمارا حال بن جائے، حال بن جائے. تو جب 24 گھنٹے اللہ کا استحضار ہوگا اور حال بن جائے گا کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے، رحمتیں بھی نچھاور کر سکتا ہے، یہ استحضار اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو عبادتوں کا کیا حال ہوگا بھائی؟ اور یہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ حاصل ہوگا مجاہدہ کرنے سے، مجاہدہ. اور مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کا دل جب گناہوں کی طرف مائل ہو اور آپ کا دل جب گناہوں کی طرف لپکے، اس وقت اس دل کو توڑنا، اس دل کی خلاف ورزی کرنا. اور یہ جو دل اور نفس جو تگڑے ہیں اور گناہوں کی طرف چل رہے ہیں، ان کی ہمیں مخالفت کرنی ہے، یہ ہے مجاہدہ. اور یہ مخالفت جو ہے یہ مجاہدہ ہے. اس مجاہدے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے انسان ترقی کرے گا، تقوی کا نور بڑھے گا، اور اسی تقوی کے نور سے اسے یہ استحضار نصیب ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ ہو گیا محسن. کم درجے کا محسن ہوگا تو تمام گناہوں سے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس کے اوپر کے درجے کا محسن ہوگا، وہ سنن کا بھی اہتمام کرے گا، مستحبات کا بھی اہتمام کرے گا. اس سے اوپر کے درجے کا محسن ہوگا، وہ نوافل کا بھی اہتمام کرے گا. اور اس کے اوپر کے درجے کا محسن ہوگا تو نوافل کی کوانٹٹی بھی بڑھ جائے گی اور کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. اب اس کی زندگی میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، مستحب نوافل بھی ہیں، اور اس کی زندگی کے اندر کمیت بھی ہے، کیفیت بھی ہے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں ہے. اور یہ بھی حرام سے بھی بچے گا، مکروہات تحریمیہ سے بچے گا، اور حتی الامکان مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچے گا، ان مباحات سے بھی بچے گا جو گناہوں تک پہنچاتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کا محسن ہے. اب یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ کم سے کم درجے کا محسن متقی کون ہے؟ کم سے کم درجے کا متقی وہ ہے جو ایمان قبول کر لے اور کفر شرک اور نفاق سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا تو یا تو اللہ کا فضل ہوگا اور سیدھا جنت میں جائے گا, یا گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا. جنت میں ضرور جائے گا, اس لیے کہ وہ بھی متقی ہے. ان المتقین فی جنات و عیون, وہ منکر نہیں ہے, وہ مومن ہے, اس لیے جنت میں جائے گا. لیکن وہ مومن جو صرف پہلے درجے کے تقوی پر رہتا ہے اور بدعتوں سے نہیں بچتا, گناہ کبیرہ سے نہیں بچتا, گناہ صغیرہ سے نہیں بچتا, یہ خطرے میں رہتا ہے. کس چیز کے خطرے میں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ان بدعتوں کی وجہ سے, ان گناہوں کی وجہ سے کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے, ایمان کو کھونا بیٹھے. اس لیے کہ جس طرح نیک عمل سے ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے, برے عمل سے ایمان کے نور میں کمی آتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے گناہ کرے, اتنے گناہ کرے, اتنے گناہ کرے اور اتنا بے پرواہ ہو جائے کہ گناہ کرنے کے بعد احساس بھی نہ ہو, افسوس بھی نہ ہو, ندامت بھی نہ ہو, اور گناہوں والی زندگی یہ چلتی رہے اور وہ ایمان کا نور کم ہوتے 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 اتنا کم ہو جائے کہ وہ اصل جو ایمان ہے وہ بھی بالکل ختم نہ ہو جائے. اس لیے کسی کو اس بات پر سہارا کر کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کہ چونکہ میں مومن ہوں اب میں کافر مشرک اور منافق نہیں ہوں اس لیے کسی نہ کسی دن تو میں جنت میں جاؤں گا. نہ, یہ جو ایمان ہے, ایمان اس کی حفاظت کے لیے اعمال صالحہ اور گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما رہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ہے متقی پہلے درجے کا, پھر وہ ترقی کرتا ہے, ترقی کر کے بدعتوں سے بچتا ہے, پھر وہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کر کے گناہ کبیرہ سے بچتا ہے, پھر وہ ترقی کرتا ہے گناہ صغیرہ سے بچتا ہے. اور یہ ترقی کیسے کرتا ہے؟ جیسے جیسے مجاہدہ کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے تقوی کا نور بڑھتا جائے گا تو آگے والی سٹیپ اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. اور پھر وہ ترقی کرتا ہے اور یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ ان مباحات سے بھی بچتا ہے جو گناہوں تک پہنچاتے ہیں, اور پھر وہ ترقی کرتا ہے اور اس کی زندگی میں, دل دماغ میں اللہ کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اب یہ صفت احسان کو پہنچ گیا, اب یہ محسن بن گیا. اور جب صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے تو بندی کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میرا کون اللہ؟ جو کہ شدید العقاب ہے, جو عزیز ہے, ہر چیز پر غالب, جو علی کل شئین قدیر ہے, جو دار ہے, نقصان بھی مجھے پہنچا سکتا ہے میری نافرمانیوں پر. تو اس استحضار کے نتیجے میں وہ فرائض کو نہیں چھوڑے گا, واجبات کو نہیں چھوڑے گا, حرام سے دور رہے گا اور مکروہات تحریمیہ سے بھی دور رہے گا. اور پھر مزید ترقی ہوگی تو یہ استحضار نصیب ہوگا کہ میرا اللہ تو ودود ہے, میں مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, میرا اللہ واجد ہے, دینے والا ہے. میرا اللہ رحیم ہے, میرا اللہ کریم ہے. تو اس کا دل سنن مستحبات اور نوافل کی طرف بھی کھینچتا چلا جائے گا. پھر اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ فرائض واجبات ادا کر کے اور گناہوں اور مکروہات تحریمیہ سے بچ کر جو کچھ میں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے لیے کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ یہ کرے گا کہ مزید اللہ کو خوش کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے, تو سنن مستحبات نوافل میں مشغول ہوگا. تو ان المتقین فی جنات و عیون تو عام ہے کہ جتنے بھی متقی لوگ ہیں ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے تو وہ سب کے سب کسی نہ کسی وقت باغات اور چشموں میں ہوں گے, اور اندر جنت میں جانے کے بعد آخرین ما آتاہم ربہم وہ لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کو جو ان کا پروردگار ان کو دے گا. بس یہاں تک تو یہ بات ہے. اب آگے جو ہے اللہ تعالی شانہ اعلی درجے کے متقیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, انہم کانو قبل ذلک محسنین, یہ لوگ اس سے پہلے یعنی جنت میں داخلہ ملنے سے پہلے دنیا میں جب تھے تو یہ صفت احسان کے مالک تھے, اور صفت احسان کے مالک ہونے کی وجہ سے بہت اچھے اچھے کام کرتے تھے. کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ منکر جو اپنے کسی نظریے میں الجھا ہوا ہے بیچارہ, انکم لفی قول مختلف, وہ جو الجھا ہوا ہے ایک چھوٹے سے نظریے میں کہ انسان جب مر جائے گا گل سڑ جائے گا دوبارہ زندہ کیسے ہوگا, وہ بیچارہ ایک قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اور اس کے لیے جہنم ہے, اور کہا اس کے برخلاف جو پہلا قدم اٹھاتا ہے اور قدم اٹھا کر کے وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو جنت اور جنت کے چشمے طے ہو گئے, لیکن اتنا ہی نہیں اس کے قدم پھر اٹھتے ہی رہتے ہیں اور اٹھتے 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 یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ صفت احسان کا حامل ہو جاتا ہے اور اللہ کا محسن بندہ بن جاتا ہے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, یہ جو جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں ان میں الگ الگ درجے کے ہیں, ان میں بہت سارے اعلی درجے کی صفت احسان کے حامل ہیں, اور وہ صفت احسان کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں وہ اعمال بھی نظر آتے ہیں جو ان کے لیے ضروری نہیں. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. فرائض اور واجبات کا اہتمام تو کرتے ہی ہیں, لیکن پوری پوری رات جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا یہ ضروری نہیں ہے, اس کے باوجود وہ یہ کام کرتے ہیں. بہت کم سوتے ہیں رات کو, اکثر حصہ عبادت میں گزارتے ہیں, نمازوں میں, تسبیح میں, ذکر میں, اور بہت کم سوتے ہیں, تھوڑا سا سوتے ہیں. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, بہت کم سوتے ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ کم سوتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں تو مغرور ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس صفت احسان نہیں, جن کو اللہ کا استحضار نہیں, اللہ کی صفات کا استحضار نہیں, اللہ کی معرفت نہیں, اللہ کا ریکگنیشن نہیں, وہ پوری گناہ والی زندگی گزارنے کے بعد عمرے کے لیے جاتے ہیں اور دو ہفتے ذرا اچھے گزرتے ہیں اپنے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے نہیں, اپنے اعتبار سے کہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں, طواف کی کثرت ہے دوڑ بھاگ کر کے, عمروں کی کثرت ہے ایسے ہی روٹین چکروں سے, مغرور ہو جاتے ہیں, ایسا سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیک اور بہت بزرگ. رمضان المبارک میں تھوڑی بہت عبادت کر دی مغرور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ایسا نہیں, وہ مغرور نہیں ہوتے, وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنے اعلیٰ درجے کے یہ محسن ہیں کہ رات کو سوتے بہت کم ہیں, یعنی وہ کام کرتے ہیں جو ضروری نہیں, پھر صبح کے وقت اس پر مغرور نہیں ہوتے اور استغفار کرتے ہیں. یہ تو ان کا معاملہ ہے بدنی عبادتوں میں. اب دیکھیے مالی عبادت میں ان کا کیا حال ہے. مالی عبادت میں ان کا حال یہ ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے اموال میں حق ہوتا تھا سوالی کے لیے بھی اور غیر سوالی کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات تو ادا کرتے ہی تھے, لیکن یہ چونکہ اعلی درجے کے محسن ہے اس لیے زکات کے علاوہ صدقات نافلہ کا بھی خوب اہتمام کرتے تھے, للہ بہت خرچ کرتے تھے, اور للہ خرچ کرنے کا بھی اس قدر اہتمام تھا کہ ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا اسے بھی دیتے تھے, اور مانگنے کے لیے آنے والوں کے علاوہ بستی میں کسی اور جگہ پر کوئی محتاج ہے نہیں ہے جستجو میں رہتا ہے, اور وہ غریب اور وہ فقیر اور وہ مسکین جو اپنی عفت اور پاک دامنی اور عزت نفس کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا, ایسوں کو بھی وہ ڈھونڈ نکالتا ہے اور ان تک بھی پہنچ جاتا ہے. وفی اموالی حق للسائل والمحروم. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو محسنین ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے, جن کو اللہ کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے, اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے, فرائض واجبات وغیرہ کا تو اہتمام ہے ہی ایمان قبول کرنے کے بعد, مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں. وہ بدنی عبادتوں میں بھی, بدنی نفل عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں اور مالی نفل عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں. اور قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون, وہ اللہ کی بارگاہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے میں ادا کرتے ہیں, اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو بھی اعلیٰ درجے میں ادا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ تعالی شانہ نے صفت تقویٰ سے سرفراز کیا ہے, اور ہمیں اللہ تعالی شانہ نے کفر سے, شرک سے اور نفاق سے بچا لیا ہے. پہلے درجے پر تو ہم ہیں, اب ہمیں اس کی محنت کرنی ہے کہ چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہم بدعتوں سے دور رہیں, ہم کبیرہ گناہوں سے دور رہیں, صغیرہ گناہوں سے دور رہیں, ان تمام جائز کاموں سے بھی دور رہیں کہ جن میں مشغول ہونے کی وجہ سے, منہمک ہونے کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے. اور سنن مستحبات اور نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں. یہ جو ہمیں مجاہدہ کرنا ہے, جس کی وجہ سے تقوی کا نور بڑھے گا, تقوی کا نور جب بڑھے گا تو ہمیں صفت احسان نصیب ہوگی, ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ, یہ دل میں ایک اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی. اس کے لیے کرنا گیا یہی ایک راستہ ہے, مجاہدہ. مجاہدہ دل کے چاہنے کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے, اور یہ مجاہدہ جو ہے یہ مشکل ہے, ہارڈ ہے, اس لیے کہ اس وقت نفس اس کا خوگر ہے, اس کا عادی ہے, اڈکٹڈ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے دو کام کرنے بہت ضروری ہیں. ایک کام تو یہ کہ ذکر اللہ, ذکر اللہ کی برکت سے یہ مجاہدہ آسان ہو جائے گا. تو اللہ کا ذکر کریں, روزانہ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں, روزانہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں, اور روزانہ استغفار 100 مرتبہ پڑھیں, روزانہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں. کہیں سے تو شروع کریں, چلتے پھرتے زبان پر اللہ کا ذکر ہو, قرآن مجید کی تلاوت کریں روزانہ کچھ نہ کچھ. اور نمبر دو, بری صحبت اور برے ماحول سے حتی الامکان دور رہے, اچھی صحبت اور اچھے ماحول میں رہے, اور اس میں بھی بطور خاص اہل اللہ کی صحبت, اللہ کے نیک متقی بندوں کی صحبت کو اختیار کرے, اور اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے وابستہ کر کے اس سے سیکھیں کہ مجاہدہ کیسے کیا جاتا ہے, تقوی کا نور کیسے حاصل کیا جاتا ہے, ذکر کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے, اور دھیرے 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 اس سے ذکر سیکھ کر اپنے دل کو ذاکر بنائیں, اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا اثر لے کر نیک اعمال کو اختیار کریں. تو یہ ذکر اللہ اور نیکوں کی صحبت کے نتیجے میں مجاہدہ آسان ہو جائے گا, اور اس مجاہدے کے نتیجے میں تقوی کا نور آئے گا, اور تقوی کا نور بڑھتا چلا جائے گا تو صفت احسان کو پہنچ جائے گا, اور جب محسن ہو جائے گا تو تہجد پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا, نفل پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا, تلاوت کرنا بھی آسان ہو جائے گا, گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا, اور ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ جنات و عیون ہے. اللہ تعالی شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں, اور یہ جو تین چیزیں ہیں کہ راتوں کو کم سوتے ہیں, سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں, اور ان کے اموال میں حق ہے سائل اور غیر سائل کے لیے, اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں تھوڑا بہت کچھ اور مزید عرض کروں گا. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس لیے یہ درس جو ہے ہمارا ہفتہ واری, یہ درس اور واز دونوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے. رمضان المبارک کے باہر جو لوگ اہتمام سے سنتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ادھر ادھر بہت زیادہ نہیں جاتے, بلکہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دس دس لائنیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن رمضان المبارک میں چونکہ وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو عام حالات میں نہیں سنتے, اسی طرح جو عام حالات میں سننے والے لوگ ہیں تو ان کو بھی کچھ رمضان میں ضرورت ہوتی ہے کچھ مزید چیزوں کی. اس لیے فکر آخرت, تعلق مع اللہ, اصلاح نفس, تزکیہ نفس, حقوق اللہ, حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس میں تھوڑا الیبوریٹ کرتے ہیں, تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ ان آیات کا درس بھی ہے اور ان آیات پر واعظ بھی ہے. تو اللہ تعالی شانہ قبول فرمائے, اور آپ سبھی بھائیوں سے بہنوں سے میری درخواست ہے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی قرآن سے اپنا تعلق رکھیں. قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن سمجھنا بھی ہے, اور جو چیز سمجھ میں آئے قرآن میں سے اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تو کسی کی ضرورت نہیں, ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھنا چاہیے, اور جن لوگوں کا کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو انہیں قرآن کو پڑھنا سیکھنا چاہیے, قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اور جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر صحیح نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت روزانہ کی مقرر کر کے پڑھتے بھی رہیں, اور کسی حافظ, کسی حافظہ, کسی عالم, کسی عالمہ, کسی قاری قاریہ کے پاس جا کر اس کو درست بھی کرائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ جو غلطیاں جا رہی ہیں معاف کیجیے, اور جلد قرآن کو ہم صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں, اس کی شکلیں پیدا کیجیے. اور قرآن کو سمجھنا, تو جو اہل علم ہوں گے وہ تو تفاسیر کی مدد سے خود سمجھ لیں گے, لیکن جو اہل علم نہیں ہے عوام ہیں تو انہیں اپنے آپ کو علماء کرام سے وابستہ کرنا چاہیے, علماء کرام کے درست سے وابستہ کرنا چاہیے جہاں آپ کا دل لگے, اور ان دروس سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے قرآن مجید کے دروس سننے چاہیے, اور اپنے پاس ایک چھوٹی سی نوٹ بک بھی رکھنی چاہیے اور اس میں لکھنا چاہیے کہ آج کے درس میں مجھے یہ یہ کرنے کے لیے کہا گیا, ان ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. تو جب کسی بچنے کی چیز کا ذکر ہو تو لکھ لیجئے کہ یہ بچنے کی چیز ہے, کسی کرنے کی چیز کا ذکر آ جائے تو لکھو کہ یہ مجھے کرنا ہے, اور پھر جتنا ہو سکے اس کو کرتے رہو, بار بار اس کو دیکھتے رہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ بچنے کی چیز ہے. تو قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن کو سمجھنا بھی ہے علماء کرام سے, اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں دنیاوی اخروی تمام آفتوں سے, تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے, اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جن کاموں کے نتیجے میں دنیا سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں اور آخرت میں بھی بلاؤں سے حفاظت ہوگی. ہمیں بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے, گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے, خوب توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہم اب یہ گناہ نہیں کریں گے, فلاں گناہ نہیں کریں گے, اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ ہمیں آپ ہم سے یہ بلائیں جو ہے وہ ٹال دیجئے, کورونا وائرس کو, اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بلائیں ہیں, صرف کورونا وائرس تھوڑا ہی ہے, کورونا وائرس بھی ہے, اور کورونا وائرس کے علاوہ جو بڑی بڑی اور وبائیں ہیں, کورونا وائرس دل میں جو حسد کی بیماری ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کورونا وائرس سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بخار ہو جائے گا, کورونا وائرس سے زیادہ یہ ہوگا کہ سانس کی تکلیف ہوگی جو کہ عارضی اور دنیاوی تکلیف ہے, کورونا وائرس سے زیادہ یہ ہوگا کہ انسان مر جائے گا. تو مرنا تو ہے ہی ایک دن, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو کورونا وائرس کے نتیجے میں دنیا دنیا سے نجات ملے گی اور آخرت کی ابد الآباد کی زندگی ملے گی, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. لیکن اگر دل میں حسد کی بیماری ہے, کبر کی بیماری ہے, شراب اور جوئے کی بیماری ہے, یہ جو ساری بیماریاں ہیں دینی بیماریاں, یہ اگر رہی اور ان کے ہوتے ہوئے توبہ کے بغیر موت آ گئی تو ابد الآباد کی جو اصل زندگی ہے اس میں پریشانیاں شروع ہوں گی, اور وہ پریشانیاں پتہ نہیں کتنے سالوں تک رہے گی. اور اگر ان بیماریوں کے نتیجے میں ایمان ہی سلب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کورونا وائرس کی جتنی فکر کر رہے ہیں اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنی فکر تو کیجیے ان بیماریوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی. تو اللہ تعالی شانو ہمیں ان سب باتوں کی فکر نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء. اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاكك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أطل حياتنا في طاعتك وفي خدمة دينك. اللهم أطل حياتنا في طاعتك وفي خدمة دينك. اللهم أطل حياتنا في طاعتك وفي خدمة دينك. اللهم اذهب الباس رب الناس, اشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نسالك عيشه نقيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضه. اللهم اجعلنا ممن طال امرهم وحسن عملهم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واغفر لي ولوالدي واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہے الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے الہ العالمین الہ العالمین ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین وہ کون سی لغزش ہے جو ہم سے نہ ہوئی ہو الہ العالمین الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے الہ العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دے الہ العالمین الہ العالمین نیکیوں کی طرف ہمیں رغبت نصیب فرما برائیوں کی طرف رغبت سے ہمیں بچا لے الہ العالمین الہ العالمین گناہوں سے بچا لے گناہوں سے بچا لے تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لے الہ العالمین الہ العالمین تیرا استحضار نصیب فرما الہ العالمین تیری معرفت عطا فرما الہ العالمین تیری معرفت عطا فرما الہ العالمین تیری معرفت عطا فرما الہ العالمین تیرا خوف بھی عطا فرما اور تیری محبت بھی عطا فرما تیری عظمت بھی عطا فرما الہ العالمین تیرے خوف اور تیری محبت کے نتیجے میں الہ العالمین گناہوں سے بچا لے الہ العالمین گناہوں سے بچا لے اور الہ العالمین نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ماہ مبارک تو نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیا ہے الہ العالمین اپنے دل کو تقوی کے نور سے منور کرنے کے لیے دیا ہے الہ العالمین خود کو صفت احسان تک پہنچانے کے لیے تو نے دیا ہے اے ارحم الراحمین بڑی غفلت سے گزر رہا ہے اے ارحم الراحمین اس کے 9 دن گزر گئے دسواں گزر رہا ہے اور ان قریب گزر جائے گا الہ العالمین یہ رحمت کا اشرہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے اے ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما کر رحمت کی بارشیں برسا دے اے اللہ رحمت کی بارشیں برسا دے الہ العالمین اشرہ اولی کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما الہ العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں جو کرنا چاہیے ہم سے نہیں ہو سکا الہ العالمین نہ نمازوں کا ٹھکانہ تھا الہ العالمین نہ روزوں کا ٹھکانہ تھا الہ العالمین نہ تراویوں کا ٹھکانہ تھا الہ العالمین نہ تلاوت کا ٹھکانہ تھا الہ العالمین کمیت کیفیت کوانٹیٹی کوالٹی دونوں اعتبار سے الہ العالمین کمی ہی کمی ہے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے محض اپنے رحم و کرم سے محض اپنی مہربانی سے الہ العالمین ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے الہ العالمین ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے الہ العالمین ہمیں معاف کر دے الہ العالمین الہ العالمین یہ 10 دن جن غفلتوں میں گزرے ہیں الہ العالمین ان غفلتوں کو دور فرما دے الہ العالمین ان غفلتوں کو دور فرما دے الہ العالمین ہمارے لیے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا الہ العالمین ہم رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں رمضان کے باہر بھی گناہ کرتے ہیں رمضان کے باہر بھی سستی غفلت رمضان میں بھی سستی غفلت الہ العالمین الہ العالمین رمضان کے باہر بھی پابندی نہیں رمضان میں بھی پابندی نہیں رمضان کے باہر بھی تلاوت ذکر و اذکار میں کوتاہی رمضان میں بھی تلاوت ذکر و اذکار میں کوتاہی رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی گناہوں میں ابتلا رہتا ہے رمضان میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اور الہ العالمین تو ہادی ہے ہمیں ہدایت عطا فرما هاديه بهدايه تابره. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اي الله اگر ہم اسی سستی اور غفلت والی چال چلتے رہے تو الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، موت کے وقت بھی خسارہ ہوگا، قبر میں بھی خسارہ ہوگا، قیامت کے دن بھی خسارہ ہوگا. اے رب الرحیمین، ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم تیری طرف جو قدم اٹھانے چاہیے نہیں اٹھاتے. اے اللہ تو فضل فرما دے، اے اللہ تو فضل فرما دے، اے اللہ تو فضل فرما دے. اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین. ہمیں تجلیات جذب سے سرفراز فرما، تجلیات جذب سے سرفراز فرما، تجلیات جذب سے سرفراز فرما. اے اللہ تو نے اپنے بہت سے بندوں کو جو گناہوں کی زندگیوں میں لت پت تھے، قرآن کی ایک آیت سننے کے نتیجے میں ایسا تجلیات جذب سے اپنی طرف کھینچا کہ وہ ولایت کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے. الہ العالمین الہ العالمین، ہمارے حال میں بھی رحم فرما، ہمارے حال میں بھی رحم فرما، ہمارے حال میں بھی رحم فرما. الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے، الہ العالمین ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے، الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے والے راستے پر ڈال دے. الہ العالمین ہمارے اور گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب، جنوب و شمال جتنا فاصلہ کر دے. اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں تیری نافرمانی کی نفرت ڈال دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمیں چست کر دے. الہ العالمین ہمیں ایکٹیو کر دے. اور الہ العالمین رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی یہ آخری جو ساعت ہے ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. اور الہ العالمین باقی جو مغفرت کا عشرہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے ان کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین روزوں تیری مرضی کے مطابق روزوں کی توفیق عطا فرما، تیری مرضی کے مطابق نمازوں کی توفیق عطا فرما، تیری مرضی کے مطابق تراویح کی توفیق عطا فرما، تیری مرضی کے مطابق تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، دعاؤں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، تو ہمیں مقبولین میں شامل فرما، مرضیگین میں شامل فرما. الہ العالمین محتدین میں شامل فرما، مقبولین میں شامل فرما، متقین میں شامل فرما، مقربین میں شامل فرما. الہ العالمین ان میں سے کسی چیز کے ہم مستحق نہیں ہیں. الہ العالمین زندگی تیری نافرمانیوں میں گنوا دی. الہ العالمین تو نے جو اطاعت کے لیے قوت طاقتیں عطا فرمائی تھی، جو زندگی کا قیمتی سرمایہ عطا فرمایا تھا، الہ العالمین اسے تیری نافرمانیوں میں گنواتے رہے. اے اللہ ہم کسی چیز کے مستحق نہیں، مگر الہ العالمین ہم تو تیری شان کریمی کو دیکھ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. الہ العالمین الہ العالمین تو کریم ہے، الہ العالمین تو بغیر استحقاق کے دیتا ہے. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے. الہ العالمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، بلکہ یہ ہاتھ تو نہیں اٹھوائے ہیں. الہ العالمین اس دعا میں تو نے ہی شریک کیا ہے. الہ العالمین زبان پر یہ دعاؤں کے کلمات جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، الہ العالمین وہ تو ہی لا رہا ہے. الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں دعا کرنا نہیں آتا. الہ العالمین تجھ سے کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے وہ بھی نہیں معلوم. الہ العالمین تیرے دربار کے آداب سے ناواقف، کن الفاظ سے مانگنا چاہیے وہ بھی نہیں معلوم. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے. ہم نے اپنے نفوس پر بے انتہا ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، ہم نے گناہوں کی حدیں پار کر دی ہے. الہ العالمین ہم ظالم نہیں، ہم ظلوم نہیں، ہم ظلام میں شامل ہو گئے ہیں. الہ العالمین الہ العالمین ہمارا ایک ایک عضو تیری نافرمانی کا متلاشی رہتا ہے. الہ العالمین ہمارا نفس ہر وقت ناجائز لذت کی تلاش میں رہتا ہے. الہ العالمین وہ آنکھوں کے ذریعے ناجائز لذت میں مبتلا ہوتا ہے، کانوں کے ذریعے ناجائز لذتوں میں مبتلا ہوتا ہے، زبان کے ذریعے ناجائز لذتوں میں مبتلا ہوتا ہے. الہ العالمین جسم کے ہر ہر عضو کے ذریعے وہ ناجائز لذتوں کو ڈھونڈتا ہے. اور ہم ہمارے نفس کے تابع ہو گئے ہیں، نفس کے غلام ہو گئے ہیں. الہ العالمین اس غلامی سے نجات عطا فرما، اس غلامی سے نجات عطا فرما، اس غلامی سے نجات عطا فرما. اے اللہ اپنی غلامی کے لیے قبول فرما، اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لے، اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے. اور الہ العالمین رمضان کے بقیہ ایام، رمضان کی بقیہ ساعتیں جتنی بھی ہیں، الہ العالمین ان کی قدردانی کر کے، الہ العالمین ان کو مثمر بنانے، مثمر بنا کر الہ العالمین تیرے 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 مقربین میں ہمیں شامل فرما دے. الہ العالمین جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے الہ العالمین تیرے کرم سے ہوا ہے، مگر وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در میں پیش کیا جائے. اے اللہ، اے اللہ اپنی شان رحیمی، شان کریمی سے ان عبادتوں کو قابل بنا کر قبول فرما لے، اور قبول فرما کر الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. الہ العالمین تو کتنا کریم ہے، جیسے ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچے کو کامیابی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے. باپ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تو ایسا نہیں کرے گا تو ایسا کر دوں گا، ایسا نہیں کرے گا تو ایسا کر دوں گا. وہ بچہ بھی ہم سے تو اچھا ہے کہ ماں باپ کے ڈر سے سنبھل جاتا ہے اور ان باتوں کو نہ چاہنے کے باوجود اختیار کر لیتا ہے جو ماں باپ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین تو نے بھی ہمیں مشفق باپ اور محبت کرنے والی ماں کی طرح الہ العالمین کورونا وائرس بھیج کر اپنے راستے میں ڈالنے کا سامان مہیا کیا. لیکن الہ العالمین سوائے موت سے بچنے کی کوشش کے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آیا. الہ العالمین ہم صرف موت کو ٹالنے اور موت سے بھاگنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین موت کو گلے لگانے کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے. الہ العالمین ہمیں الہ العالمین موت کا استحضار تو نے دے دیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے خلوت تو نے ہمیں نصیب کر دی، اس کے باوجود الہ العالمین تیری طرف بڑھنے کے لیے، تیری طرف قدم اٹھانے کے لیے الہ العالمین ہم کچھ نہیں کر رہے. اے اللہ، اے اللہ توفیق دے دے، اے اللہ توفیق دے دے، اے اللہ توفیق دے دے. الہ العالمین کل یہ برے دن ختم ہو جائیں گے اور الہ العالمین اس کے بعد پھر یہ موقع نہیں رہے گا، یہ عبرت کا موقع، یہ محنت کا موقع. الہ العالمین رمضان بھی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، خلوت بھی ہے، موت کا استحضار بھی ہے. الہ العالمین سارے اسباب ہیں، لیکن الہ العالمین ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، آخرت کی فکر سے غافل ہے. الہ العالمین ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، دستگیری فرما، دستگیری فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں الہ العالمین، اور تجھ سے مدد طلب کر کے تجھ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین رمضان المبارک کو ہماری سعادت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنا دے، ہماری توحید کی پختگی کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے تزکیہ کا ذریعہ بنا دے، ہمیں صفت احسان کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے، مجاہدی کی توفیق کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین دین میں ترقی کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے، تیری محبت کا ذریعہ بنا دے، تیری رضا کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین عزت کا ذریعہ بنا دے، علم کا ذریعہ بنا دے، صحتوں کا ذریعہ بنا دے، عافیتوں کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین دنیاوی اخروی ہر خیر نصیب فرما، دنیاوی اخروی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین کورونا وائرس اور اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی وبائیں ہیں، دوسری جتنی بھی وبال، دوسرے جتنے بھی وبال ہیں، دوسری جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں، الہ العالمین ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ان سب سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین دنیاوی آفات سے بھی حفاظت فرما، اخروی آفات سے بھی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین تو ہماری ضرورتوں سے زیادہ واقف ہے. الہ العالمین, تو ہماری جملہ ضروریات کی کفالت فرما اور ہماری جملہ ضروریات کو پورا فرما. الہ العالمین الہ العالمین, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین, پورے عالم میں لوگ جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین, جو مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین, جو علماء اور الہ العالمین جو مشائخ, جو مدارس, جو خانقاہیں, جو جماعتیں, جو تحریکات الہ العالمین پریشانیوں میں مبتلا ہے, ان سب کی مدد فرما, ان سب کی مدد فرما, ان سب کی مدد فرما. الہ العالمین, سب کو حق پر مشتمع فرما, حق پر مشتمع فرما, حق کی اہل, حق کی اہل, حق کے کاموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, ہمیں علم کا ذوق نصیب فرما, علم کی رغبت نصیب فرما. الہ العالمین, صحیح راستوں سے اور صحیح ذرائع سے ہمیں الہ العالمین علم دین نصیب فرما, اس میں نور اور برکت پیدا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, پورے عالم میں اسے پہنچانے کا جذبہ اور اس کے لیے وسائل عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جس وقت تیری بارگاہ سے خیرات, برکات اور نعمتیں اور روحانیت تقسیم ہو رہی ہو, الہ العالمین اس وقت ہمیں غفلت سے بچا لینا. الہ العالمین, تیرے نیک بندوں نے رمضان المبارک میں تجھ سے آج تک جو کچھ مانگا ہے, الہ العالمین وہ سب کچھ ہم بھی مانگتے ہیں, ہمیں بھی عطا فرما. الہ العالمین, محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين. انشاءاللہ اس کے بعد جو اب اردو کا پروگرام ہوگا وہ ٹیوزڈے کو ہوگا, منگل کے دن ہوگا, ٹیوزڈے ظہر کی نماز کے بعد اردو میں, اور منڈے, وینزڈے اور تھرزڈے ظہر کی نماز کے بعد, اور فرائیڈے کو جمعہ کی نماز سے پہلے, یہ انگلش میں بیان ہوں گے. تو منڈے کل انگلش میں بیان ہوگا, ٹیوزڈے انگلش میں بیان ہوگا, وینزڈے انگلش میں بیان ہوگا. تو گھر میں جو بچے ہیں جو انگلش جاننے والے ہیں ان کو اس کی طرح متوجہ کرو, اور ٹیوزڈے کو ظہر کے بعد اردو میں ہوگا, اور فرائیڈے جمعہ کے بعد اردو میں ہوگا. تو منڈے, وینزڈے, تھرزڈے ظہر کے بعد انگلش میں, فرائیڈے جمعہ سے پہلے انگلش میں, اور ٹیوزڈے اور فرائیڈے اردو میں انشاءاللہ ہوگا. اور نیکسٹ ویکینڈ پھر سیٹرڈے کو انگلش میں اور سنڈے کو اردو میں ہوگا. اور ویلیو دا پریشس مومنٹس آف رمضان دیٹ وی آر پاسنگ تھرو. دا فرسٹ 10 ڈیز آف رمضان ول بی کمپلیٹڈ ٹوڈے اونلی, اپروکسیمیٹلی 5 hours left now. After 5 hours the first 10 days which are of mercy will be completed today. So turn to Allah subhanahu wa ta'ala earnestly and ask him to forgive us for our shortcomings during these 10 days and during for the past whole life, and ask him to grant us the tawfiq to strive in such a way that we make the coming 29-30 days valuable and the rest of our lives valuable also, and remain connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, Monday, Wednesday, Thursday. Monday, Wednesday, Thursday and Saturdays, the program is in English after the Zuhr Salat. And Friday before Jummah is also English. So all those brothers and sisters who prefer the programs in English, they should tune in on Mondays, after Zuhar, Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Saturday. These 4 days after Zuhar, and on Friday before Juma Salat, at approximately between 1:15 and 1:00, around 1:50, 1:50. And mashallah, we have capable ulama, experienced ulama who teach hadith and tafsir at the Islamic Dawa Academy. So they will be speaking on Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. And Saturday, inshallah, through the help of Allah, I will try to say a few words in English every Saturdays. Inshallah, Urdu bolne wale hazrat se mangal ko mulaqat hogi zuhar ki namaz ke baad. Ramzan ka mahina khairat ka bhi hai, to khairat bhi karni chahiye. The month of Ramadan is month of charity. There are so many people suffering throughout the world, especially because of the lockdown. Those who are in poor countries, they are suffering. So we should pay attention to the needy also. And we should spend not only from our zakat, but also from our lilla, as is the practice of the muttaqin, who will be granted entry into Jannah, inshallah. And we should also think about our local masajid in the UK, our local madaris in the UK. Because of the lockdown, people will not frequent the masajid and the institutes, and within the confines of their homes, they may forget to donate towards these institutes, which run on the basis of the donation given by well wishes. So we must spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala as much as possible. And we must think about both things. In fact, three things. Number one, the poor and the needy. Number two, our local masajid and institutes. And number three, the madaris abroad, which we may be supporting on a regular basis, because they will not be able to come for collection this year. Is saal Ramzan ka mahina jo hai ye sadqa khairat ka mahina bhi hai, to zakat ke alawa lillah bhi nikalni chahiye, aur hame jo hai isme teen cheezon ka khayal rakhna chahiye. Ek to ye ki duniya mein bahut log pareshan hain is waqt lockdown ki wajah se bhi bahut log, to agar sahi zaraye se wahan paise pahunchaye ja sakte ho to garibon ki madad karo. Number two, hamare maqami jitne masajid aur madaris aur idare hain, unka bhi khayal karo, unko bhi chanda do. Isse ke pure saal mein isse bahut taun milta hai ye Ramzan ke atiyat se. Aur teesri cheez ye hai ke jo dusre mulkon se yahan collection wagaira ke liye log aate the, to jin logon ko dene ka mamool hai, to unko chahiye ki wo koshish kare ki unko rakam pahunchaye, taki aane wale saal mein aasani ke sath unka kaam chal sake. Jazakumullah.